سنیچر 22 ستمبر کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ ایران میں فوجی پریڈ پر حملہ، 29 افراد ہلاک، 50 سے زیادہ زخمی۔ اہواز ریزسٹنس گروپ نامی گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی، مگر یہ گروپ ہے کون؟
یہ جو گروپ ہے یہ کوئی بہت پرومیننٹ گروپ تو نہیں ہے، الاحوازیہ کے نام سے مشہور ہے، یہ بیسیکلی عرب نیشنلسٹ موومنٹ ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ ایران کے جنوبی شہر اہواز میں فوجی پریڈ کے دوران مسلح افراد نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پاسداران انقلاب کے 8 اہلکاروں سمیت کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں۔ پریڈ ایران عراق جنگ کے بعد 38 سال مکمل ہونے پر منعقد کی گئی تھی۔ تفصیل شیراز حسن سے۔
حملہ آوروں نے پریڈ کے لیے بنائے گئے اسٹیج کے قریب ایک پارک سے حملہ کیا۔ جوابی کارروائی میں 4 مسلح حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ مقامی علیحدگی پسند گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جبکہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا بھی کہنا ہے کہ حملہ اس نے کیا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حملہ آوروں کو غیر ملکیوں نے تربیت دی، جنہیں امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ اشارہ ممکنہ طور پر سعودی عرب کی جانب ہے۔
خیال رہے کہ مرنے والوں میں بچے اور صحافی بھی شامل ہیں۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ شمالی صوبے فریاب میں ایک بم دھماکے میں کم از کم 8 بچے ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق بچوں کی عمریں 6 سے 12 سال کے درمیان ہیں، اور وہ ایک پولیس اسٹیشن کے قریب کھیل رہے تھے جب دھماکہ ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ طالبان نے اس مقام پر بارودی سرنگ بچھا رکھی تھی۔ انڈیا کی جانب سے پاک انڈیا وزرائے خارجہ کی ملاقات کی منسوخی کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور انڈیا کے آرمی چیف بپن راوت کی جانب سے سخت بیانات سامنے آئے ہیں۔ تفصیل عبید ملک سے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ مذاکرات کی بحالی کی دعوت کے جواب میں بھارت کا منفی اور متکبرانہ رویہ باعث افسوس ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پوری زندگی انہوں نے چھوٹے دماغ کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہوتے دیکھا ہے۔ یہ لوگ بصارت سے آری اور دور اندیشی سے یکسر محروم ہوتے ہیں۔ دوسری جانب انڈیا کے آرمی چیف بپن راوت کا کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان کی فوج کی جانب سے دہشت گردی کا سختی سے جواب دینا ہے، تاکہ ان کو بھی ایسا ہی درد محسوس ہو۔
ادھر پاکستان میں فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے بھی کہا ہے کہ پاکستان بھی ایٹمی قوت ہے اور جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ واشنگٹن میں 2 روزہ قیام کے بعد نیو یارک جائیں گے، جہاں وہ 24 ستمبر سے نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 26 ستمبر کو وزیر خارجہ سارک وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جبکہ 29 ستمبر کو جنرل اسمبلی میں ان کا خطاب ہوگا۔ انڈیا میں فرانس سے جٹ طیاروں کی اربوں ڈالر کی ڈیل میں بدعنوانی کے الزامات کے بعد حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، جانیے نازیہ گلزار سے۔
کل فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کا ایک بیان سامنے آیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ رافیل جیٹ طیاروں کی تیاری میں معاونت کے لیے انڈیا کی جانب سے ایک مقامی کمپنی کے انتخاب کے لیے اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ کانگریس کے مطابق بی جے پی کی حکومت نے سرکاری کمپنی کے بجائے انیل امبانی کے ریلائنس گروپ کو امتیازی طور پر فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب فرانس کی طیارے بنانے والی کمپنی ڈیزالڈ ایویشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے ریلائنس گروپ کا انتخاب صنعتی ضرورت کی بنیاد پر کیا۔
پاکستان میں صوبہ سندھ کے علاقے تھر کی رباری خواتین نے اپنے محسن حکمران دودو سومرو کی ہلاکت پر سوگ اختیار کر لیا اور سیاہ رنگ کو اپنا لباس بنا لیا جو وہ آج تک پہنتی ہیں۔ دودو سومرو 1300 عیسوی میں علاؤالدین خلجی کے ساتھ جنگ میں مارے گئے تھے۔ رباری نوجوان صدیاں گزر جانے کے بعد اب اس رواج کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سنیے کیا کہتے ہیں۔
ابھی ماں باپ کو مر جاتا ہے، تین دن بھی سوگ نہیں رکھتا ابھی، لیکن 5000 سال یا ہزاروں سال پہلے جو یہ سوگ چل آ رہی ہے۔ ہم نے تو بولا ہے بڑے بڑے ان کو، بولے ہمیں سوگ اتار دو، یہ بول رہے نہیں کہ ہمارا یہ پرانے کوئی سوگ ہے، وہ ہمارا لباس ہے، ہمارا لباس نہیں ہے، یہ تو ہمارا سوگ ہے۔
برازیل میں پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جس کے متعلق امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ لبنان کے شدت پسند گروہ حزب اللہ کے مالی معاملات کنٹرول کرتا ہے۔ اسد احمد برکات نامی اس شخص کو پیراگوئے اور ارجنٹینا کی سرحد کے قریب گرفتار کیا گیا۔ ارجنٹینا میں ان پر ایک کیسینو میں حزب اللہ کے لیے 1 کروڑ ڈالر کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ کویت میں مسلمان عالم کی جانب سے دباؤ ڈالے جانے کے بعد حکام نے ایک 3D پرنٹنگ کرنے والی دکان کو بند کر دیا ہے۔ یہ دکان ہو بہو انسانوں جیسے پتلے بنانے کے لیے شہرت رکھتی تھی۔ مسلمان عالم کا کہنا ہے کہ یہ بت تراشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس واقعے کے بعد کویت میں سوشل میڈیا پر اس بات پر بحث جاری ہے کہ 3D پرنٹنگ بت تراشی کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایران کے جنوبی شہر اہواز میں ایک فوجی پریڈ کے دوران نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 29 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں نے فوجی وردیاں پہنی ہوئی تھیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 4 مسلح افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اس حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔ یہ رپورٹ ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
فوجی وردیوں میں ملبوس مسلح افراد نے پریڈ دیکھنے کے لیے جمع عام شہریوں اور اس میں شریک دستوں پر سٹیج کے پچھلی جانب واقع پارک سے فائرنگ کی۔ مرنے والوں میں عام شہریوں کے علاوہ ایران کے پاسداران انقلاب کے 8 ارکان اور ایک صحافی بھی شامل ہیں۔ فائرنگ سے خواتین اور بچوں سمیت عام شہریوں کی بڑی تعداد متاثر ہوئی۔ ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زخمیوں کو اٹھا کر مدد کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے اس کارروائی کے لیے غیر ملکی عناصر کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اس حملے کے دہشت گردوں کو تربیت، اخراجات اور اسلحہ ایک بیرونی ملک نے فراہم کیا تھا۔ ایران دہشت گردی کے مقامی پشت پناہوں اور ان کے امریکی حاکموں کو ایسے حملوں کے لیے جواب دہ سمجھتا ہے۔ ایران اپنے شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے تیزی سے اور فیصلہ کن طریقے سے جواب دے گا۔ آج ایران میں ایران عراق جنگ کے آغاز کی سالگرہ کے موقع پر مختلف شہروں میں بڑی فوجی پریڈوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ملکی صدر حسن روحانی نے اپنے خطاب میں امریکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا،
ایران نہ سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت۔
ایران اپنے دفاعی ہتھیاروں کو ترک نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنی دفاعی صلاحیت کو کم کرے گا، بلکہ ہم دن بدن اپنی دفاعی طاقت میں اضافہ کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے میزائل پروگرام پر برہم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سب سے مؤثر ہتھیار ہمارے میزائل ہیں، تو آپ کے الفاظ کی وجہ سے ہماری نظر میں اپنے ان ہتھیاروں کی اہمیت پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئی ہے۔
اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران عراق جنگ سے ایران نے بہت سبق حاصل کیے ہیں۔
جنگ تحمیلی 8 سالہ بما آموخت کہ در روز سختی
8 سال تک جاری رہنے والی جنگ نے ہمیں سکھایا ہے کہ مشکلات میں ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ رہبر اعلیٰ کی قیادت میں متحد ہو کر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائیں اور فتح کے لیے پر امید رہیں۔ اس جنگ نے ہمیں ایک دوسرے پر اور اپنے حکام پر اعتماد سکھایا ہے۔
ایرانی شہر آواز میں 10 منٹ تک جاری رہنے والی فائرنگ کی ذمہ داری عرب علیحدگی پسندوں نے قبول کر لی ہے۔ تاہم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا دعویٰ ہے کہ اس حملے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔
ایران میں فوجی پریڈ پر حملے کی تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار. اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات سے منسلک ڈاکٹر قندیل عباس سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ جو احفاظ ریزسٹنس گروپ ہے جس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اس گروپ کا تعلق کہاں سے ہے؟
دیکھیے، احواز جو ہے یہ ایران کا جنوبی شہر ہے اور یہ عراق کی جو سرحد ہے اس کے ساتھ ہے، اور یہاں کی آبادی جو ہے بنیادی طور پر عربک سپیکنگ ہے، اور یہاں کا کلچر بھی کافی حد تک عربی ہے، اور یہاں پر جو آبادی ہے اس میں جو سنی ایلیمنٹ ہے اس کی ریشو کافی زیادہ ہے. تو اس جو جیوگرافیکل لوکیشن بنتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے یہ جو گروپ ہے یہ کوئی بہت پرومیننٹ گروپ تو نہیں ہے. الاحوازیہ کے نام سے مشہور ہے اور فارسی میں اس کو مقامت ملی احواز کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ بیسیکلی عرب نیشنلسٹ موومنٹ ہے اور اس کا جو اسپوکس مین ہے یعقوب، اس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کئی اور سورسز سے خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق شاید داعش نے بھی اس کی ذمہ داری کسی حد تک قبول کی ہے. اور تیسرا جو ایک ایلیمنٹ سامنے آ رہا ہے وہ بھی گریجولی کہ گزشتہ دنوں ایرانی فورسز کے جو کرد علیحدگی پسند تھے ان کے ساتھ بھی جھڑپیں ہوئی تھیں، تو ان کی طرف سے بھی کوئی یہ ریئیکشن ہو سکتے ہیں.
ایران کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو گروپ اس حملے کے پیچھے ہے، اس گروپ کو موساد اور خلیجی ممالک کی پشت پناہی حاصل ہے. یہ الزام ایران کس بنیاد پر لگا رہا ہے؟
دیکھیے، ایران کی مسلح افواج کے ترجمان جو ہیں ابوالفضل شکارچی، انہوں نے کہا کہ یہ جو چار حملہ آور تھے انہوں نے جیو فزیکنگ جو ابھی تک کی ہے اس سے انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی پرشین گلف اسٹیٹ سے ان کا تعلق بن رہا ہے، اور اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ جو عراق اور شام میں ایران کی انوالومنٹ تھی اور وہاں پر جو دہشت گرد گروپ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں انہیں کاروائیوں کا یہ تسلسل ہے. تو ظاہر ہے کہ ایران کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایران کی اس وقت جو مخالفت اس ریجن میں چل رہی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں توقع تھی کہ ان دنوں میں ایسی کاروائیاں ممکن ہیں، کیونکہ ایک طرف تو ان کا خیال یہ ہے کہ عراق اور سیریا میں دہشت گردوں کو شکست میں ایران نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو باقی ریجن کے ممالک ہیں اس میں ایران کی انوالومنٹ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے تشویش کا باعث تھی.
اچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیے، ایران میں اس طرح کے حملے یعنی جو علیحدگی پسند ہیں ان کی طرف سے تو اب تک کبھی سامنے نہیں آئے، لیکن اب کچھ ٹائم گزرنے کے بعد یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ جو تین ایلیمنٹ اس وقت سامنے آ رہے ہیں، یعنی یا تو داعش ہو سکتی ہے یا پھر یہ الاحوازیہ کے نام سے عرب نیشنلسٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر تیسرا جو ممکن ہے کرد جو ہیں علیحدگی پسند ان کا یہ ایک رد عمل ہو، یہ سامنے آنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ایران عراق جنگ ہوئی تھی یہ اسی جنگ کی 38ویں سالگرہ کی تقریبات پر حملہ ہوا ہے، اور اس جنگ کے دوران یہ شہر بھی اور بلکہ یہ پورا صوبہ جو خوزستان کے نام سے مشہور ہے یہ عراق کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور اس حد تک عراق کے یہاں پہ قبضہ مضبوط تھا کہ بعض اسکولوں میں انہوں نے اپنا سلیبس تک بھی رائج کر دیا تھا. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک عرب ریجن ہے، عرب علاقہ ہے، اور اس کو وہ عراق کے ساتھ ملا سکتے ہیں ایزیلی. اس پوائنٹ آف ویو سے میرا خیال ہے کہ یہاں پر وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ اس طرح کی ایک موومنٹ چل سکتی ہے. لیکن دوسری طرف ظاہر ہے کہ جو ایران کی مسلح افواج ہیں، ایران کی انٹیلیجنس ہے، اس کے لیے بڑی ایک کمزوری کی نشانی ہے کہ جو ایک مرکزی تقریب ہو رہی تھی اس شہر میں اس کے جو اسٹیج تھا مین، اس کی بالکل بیک سے یہ فائرنگ ہوئی، اور بہت اہم لوگ بھی اس میں چونکہ موجود تھے اسٹیج پر. ابھی خبریں تو سامنے نہیں آئی لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو ہدف بنانے کی کوشش کی گئی.
تو یہ بتائیے کہ ایران کے پاس اب کیا راستہ ہوگا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟
میرا خیال یہ کہ اس طرح کے واقعات کے بعد جو ایران کی انٹیلیجنس اور مسلح افواج کاروائیاں کرتی ہیں عام طور پر وہ میڈیا میں تو نہیں آتی، اس لیے کہ ان کا خیال یہ کہ وہ دو چار لوگوں کے، کیونکہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس حملے کے بعد ہم خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ تین حملہ آور مارے گئے اور ایک کو انہوں نے اریسٹ کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ ورک تک تو پہنچنا آسان ہو جائے گا ان کے لیے، لیکن اس سے سیاسی مقاصد زیادہ حاصل کیے جائیں گے، کیونکہ روس کے صدر پوٹن نے بھی فوری طور پر ایک پیغام میں صدر روحانی کو کہا کہ وہ ایران پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ایک خاص طور پر ریجن میں روس، ایران اور باقی امریکہ مخالف اتحاد بنا ہوا ہے، اس طرح کے واقعات کا ایک سیاسی استعمال بھی کیا جائے گا، اور اس کو اس انداز میں بھی استعمال کیا جائے گا کہ امریکہ ایران کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور اس میں اسرائیل اس کے لیے ایک ٹول بن گئے۔
اسلام آباد سے یہ تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات سے منسلک ڈاکٹر قندیل عباس۔ اور ایران کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں سیکیورٹی فورسز کی گشت کے دوران ان پر حملے میں ایک افسر سمیت 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے 3 ماہ پہلے لاپتہ ہونے والے 10 لڑکوں میں سے 3 لڑکے واپس پہنچے ہیں، جن کے خلاف سیکیورٹی اہلکاروں نے آپریشن کیا ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق یہ لڑکے شدت پسند تنظیم کے ہاتھ چڑھ گئے تھے اور محرم کے دوران کوئی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پشاور میں نامہ نگار عزیز اللہ خان سے بات کی، اور پہلے ان سے لڑکوں کے خلاف ہونے والے کارروائی کی تفصیلات پوچھی۔
یہ کارروائی ڈیرہ اسماعیل خان میں کی گئی ہے، یہ خیبر پختونخوا کا جنوبی ضلع ہے اور یہ عاشورہ سے کوئی 2 یا 3 روز پہلے کی گئی ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو ایک انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ملی تھی جس کی بنیاد پر، یہ اندرون شہر کا علاقہ ہے اور یہاں پر ایک سرکاری اسکول ہے، یہ اس کی عمارت کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں نے کاروائی کی۔ ان کو کچھ اطلاع ملی تھی کہ یہاں پر کوئی لوگ روپوش ہیں، تو وہاں پر ایک اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے، اور فائرنگ کے بعد پھر انہوں نے بھی جوابی، سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ کیا ہے، تو ایک لڑکا اس میں ہلاک ہوا ہے اور ایک زخمی ہے، لیکن وہ زخمی لڑکا فرار ہو گیا ہے وہاں سے۔
اچھا، تو یہ کون لوگ تھے جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے؟
جو سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جو لڑکے تھے، یہ آج سے کوئی 3 ماہ پہلے 20 جون کو جو چھوٹی عید گزری تھی، تو اس کے بعد یہ اچانک لاپتہ ہو گئے تھے، اور ان کے والدین نے پولیس میں اطلاع بھی کر دی تھی، ان کی ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی کہ یہ کوئی 8 سے 10 لڑکے تھے جو کہ اچانک غائب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں پرسو کیا گیا۔ تو سیکیورٹی حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہی لڑکے ہیں جو یہاں سے گئے، تو شاید یہ کچھ شدت پسند تنظیم، جو ایک اطلاع یہ آئی ہے کہ شاید یہ داعش یا اس طرح کی جو تنظیم ہے اس کے ہاتھ چڑھ گئے تھے، اور انہوں نے پھر ان کو ٹریننگ دی اور وہ یہاں سے آئے۔ ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ لڑکے ان لڑکوں کو بظاہر تو آپ شکار یا پکنک کے بہانے لے جائے گے، اور وہاں سے ان کو اٹھا کر پھر وہ جو شدت پسند تھے وہ ساتھ لے کر چلے گئے، اور پھر وہ کارروائی ہوئی ہے۔ اس بارے میں آج میری جو وہاں پر پولیس حکام سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس پہ تفتیش ہو رہی ہے، مختلف جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں۔
اچھا، ایک اور خبر کی بھی آپ سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیرستان میں آپریشن، سیکیورٹی سروسز نے آپریشن کیا ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ کن کے خلاف آپریشن ہے اور کیا تفصیلات ہیں اس کی؟
بنیادی طور پہ یہ شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے جو اب مرج ہو کے خیبر پختونخوا کا ہی حصہ بن گیا ہے، اس میں دتاخیل کا علاقہ ہے، اس میں کہا جائے سر نرے ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، دیہات ہے، اور وہاں پر یہ معمول کی گشت پر تھے کہ اچانک ان پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس حملے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک افسر سمیت 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو سیکیورٹی فورسز تھے انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے، اور جو حملہ آور تھے شدت پسند ان کو ٹریس کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف ایک بڑی کارروائی، ایک آپریشن کیا گیا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 شدت پسند ہلاک کیے گئے ہیں۔ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ آج صبح سے یہ کارروائی جاری تھی اور اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ آپریشن کو ختم کیا گیا ہے۔
یہ تھے پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ میں لیویز فورس کے 4 اہلکاروں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج میں شریک 11 سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
قلعہ سیفلا میں چند روز قبل لیویز فورس کے چار اہلکاروں کو دو مختلف واقعات میں ہلاک کیا گیا تھا۔ لیویز فورس کے اہلکاروں کی ہلاکت کے خلاف قلعہ سیفلا میں تین روز تک احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ احتجاج میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ قلعہ سیفلا پولیس نے مظاہرے کی قیادت کرنے والے 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ جن افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما خان زمان کاکڑ بھی شامل ہیں۔ بی بی سی سے فون پر بات کرتے ہوئے خان زمان کاکڑ نے اس مقدمے کو لوگوں کی آواز کو دبانے کی ایک کوشش قرار دیا۔
اس سے تو ریاست نے ہمیں ایک واضح پیغام دیا ہے کہ آپ قتل بھی ہو جائے لیکن آواز نہ اٹھائیں، آپ پہ جو بھی جبر ہو جائے، آپ کے ساتھ جو بھی وحشیانہ سلوک ہو جائے، آپ اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے ہیں۔
جن افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان میں مفتی طاہر، امین جوگیزئی، فضل اللہ کاکڑ، عبدالغفور، کمال خان کاکڑ، اصغر خان، ظریف صبا اور یاسر کلیوال بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بعض کا تعلق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ہے۔ یہ مقدمہ تازی رات پاکستان کی مختلف دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے قلعہ سیفلا سکاؤٹس کے ایک صوبے دار کی مدعیت میں درج کیے جانے والے اس مقدمے میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ نامزد افراد نے ایف سی اہلکاروں کے ساتھ آتا پائی اور ان پر حملے کی کوشش کی۔ خان زمان کاکڑ نے اس الزام کو مسترد کیا۔
انہوں نے تو یہ تجربہ بہت کم کیا ہوگا کہ لوگ ان کے سامنے بھی احتجاج کر سکتے، لوگ ان کا حکم بھی نہیں مان سکتے، تو یہ صرف اتنا تھا۔ لیکن باقی جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ مظاہرین نے اتاپائی کی، کچھ بھی اسی طرح سے نہیں ہوا ہے، عوام بالکل پرامن تھی۔
مقدمے میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان افراد نے حکومت اور اداروں کے خلاف نعرے بازی کی۔ مقدمے میں نامزد افراد کے خلاف کارروائی کی درخواست کی گئی ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما کا کہنا تھا کہ پرامن لوگوں کے خلاف کارروائی کی بجائے لیویز فورس کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے،
اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاتلوں کو پکڑیں۔ قاتلوں کے بجائے مظاہرین پہ مقدمے درج کرنے کا صرف یہ ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ان قاتلوں کے بجائے یہ جو مظاہرین ہے ان کو مجرم سمجھتے ہیں۔
دوسری جانب پشین اور قلعہ سیف اللہ میں لیویز فورس کے ساتھ اہلکاروں کی ہلاکت کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں ایک تحریک التوا بھی پیش کی گئی۔ یہ تحریک التوا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رکن نصر اللہ زیرے نے پیش کی۔ تحریک التوا میں لیویز فورس کے اہلکاروں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ بلوچستان اسمبلی نے تحریک التوا کو بحث کے لیے منظور کر لیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اب ذکر افغانستان کا، جس کے شمالی صوبے فاریاب میں بارودی سرنگ پھٹنے سے 9 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس دھماکے میں 5 بچے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کابل سے نامہ نگار سید انور۔
جی دیکھیں، یہاں تو ایک بہت بڑا آپریشن 2 سال سے چل ہی رہا ہے جسے آپریشن آل آؤٹ کہتے ہیں۔ یہ مرکوز ہے خاص طور سے جنوبی کشمیر کے 4 اضلاع پر، جہاں پہ جو مقامی نوجوان ہیں وہ مسلح ہو کر ہند مخالف مسلح حملے کرتے ہیں۔ تو لیکن کیونکہ یہ واقعہ جو ہے کل ہوا تھا کہ 3 پولیس والوں کو شوپیان ضلع کے 2 گاؤں سے اپنے گھروں سے اغوا کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک غیر مسلم ہے جس کا نام کلدیپ سنگھ ہے، 2 ہیں نثار احمد اور ایک اور اہلکار ہے۔ تو ان کو اغوا کرنے کے بعد کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ان کی لاشیں ملی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد ظاہر ہے جب بھی ایسی وارداتیں ہوتی ہیں تو پولیس، فوج اور نیم فوجی اہلکار جو ہیں آپریشن لانچ کرتے ہیں اس بستی کا جہاں یہ واردات ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ملکہ بستیاں ہوتی ہیں ان کا سرچ آپریشن وہاں پہ شروع کیا جاتا ہے تاکہ جو اس میں ملوث ہیں انہیں پکڑا جائے۔
اچانک پولیس اہلکاروں پر حملوں اور اغوا کی کیا وجہ ہے؟
جی دیکھیں، یہ اتنا اچانک بھی نہیں ہے، کیونکہ جو 2008 یا 10 یا 16 سے یہاں پہ ہو رہا ہے اس میں غالب اکثریت جو نوجوانوں کی ہے وہ اکثر سڑکوں پہ مظاہرے کرتے ہیں، انہیں پھر پولیس گرفتار کرتی ہے یا ان پر مقدمے جو ہے وہ چارج شیٹ ان کا بنایا جاتا ہے، انہیں جیل بھیجا جاتا ہے یا ان کا ٹارچر ہوتا ہے، ایسی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ تو پولیس کے خلاف پہلے ہی نوجوانوں میں غصہ ہے، اور یہ وہی لوٹ ہے جو آج کل عسکریت کے ساتھ وابستہ ہوا ہے جنگلوں میں، جو پہلے سنگ باری کرتے تھے، یعنی پتھراؤ میں ہوتے تھے، مظاہرے کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو پولیس چیز کرتی تھی۔ لیکن اس کا جو ریسنٹ کانٹیکسٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو حزب المجاہدین یا دوسرے عسکری گروپوں کی طرف سے ویڈیو میسیجز جو ہے جاری کیے گئے اور ان میں پولیس کو متنبہ کیا گیا کہ وہ ان کے اہل خانہ کو نہ ستائیں, کیونکہ ایسی بہت ساری وارداتیں ہوئیں جس میں جو سرگرم عسکریت پسند ہوتے ہیں ان کے گھروں میں پولیس جاتی ہے یا نیم فوجی اہلکار جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. تو ریسنٹلی جو ایک سرگرم کمانڈر ہے نیاز نائک, ان کے والد کو گرفتار کیا گیا تھا. اس کے بعد اس کے رد عمل میں پولیس اہلکاروں کے 11 رشتے داروں کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد انہیں رہا بھی کیا گیا جب اس سرگرم کمانڈر کے والد کو پولیس نے رہا کیا. تو یہ ایک کشمکش جاری ہے کیونکہ فرنٹ لائن پہ جموں کشمیر پولیس ہے, یہاں پہ جو انسدادی کارروائیاں ہوتی ہیں حکومت ہند کی طرف سے اس میں ظاہر ہے فوج ہے, نیم فوجی عملہ ہے, لیکن فرنٹ لائن پہ جموں کشمیر پولیس ہے جو یہاں کی مقامی فورس ہے. ان کے گھر یہاں ہے, وہ گاؤں میں بستیوں میں رہتے ہیں, ان کے رشتے دار ہیں, بچے عام لوگوں کی طرح اسکول جاتے ہیں, تو ان کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں. اس لیے جب وہ زیادہ سرگرمی سے انسدادی کارروائیوں میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے رد عمل کا سامنا سب سے پہلے انہیں کرنا پڑتا ہے.
سامعین سے معذرت کے ساتھ, ابھی جس خبر کی تفصیل آپ نے سنی وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 3 پولیس اہلکاروں کی لاشیں ملنے کے بعد آپریشن کی تھی. افغانستان میں حملے کی خبر پروگرام میں آگے چل کے سنیں گے. سربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اب سنتے ہیں کھیلوں کی تازہ ترین خبریں تہمینہ قریشی سے.
پاکستانی ہاکی ٹیم کے کوچ رولنڈ آلٹمن نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ خود کو ٹیم کی حالیہ بری پرفارمنس کے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں اور اس لیے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں. اپنے خط میں رولنڈ آلٹمن نے کہا کہ حالیہ واقعات کی وجہ سے پیدا ہونے والے ماحول میں وہ ٹیم کو اچھا پرفارم کرنے پر بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن بھی اس حوالے سے خاطر خواہ تبدیلیاں نہیں لا سکتی. ادھر ابوظہبی میں جاری ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں کل رات ایک سنسنی خیز مقابلے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم افغانستان کو 3 وکٹوں سے شکست دینے میں کامیاب ہو گئی. تاہم میچ کے دوران ہوئی گرما گرمی کے باعث آئی سی سی نے پاکستانی فاسٹ بولر حسن علی اور افغانستان کے اصغر افغان اور راشد خان کو آئی سی سی کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ عائد کیا ہے. ان تینوں کھلاڑیوں کو آئی سی سی نے ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا ہے. آئی سی سی کا کہنا ہے کہ میچ کے دوران ان تینوں کھلاڑیوں نے ان اسپورٹس مین لائک رویے کا مظاہرہ کیا. کل سپر فور مرحلے میں پاکستان اور انڈیا کا ٹاکرا ہوگا جبکہ افغانستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے. دوسری جانب انڈیا کے اسپنر شہزاد ندیم نے 10 رنز کے ایوز 8 وکٹیں لے کر کرکٹ کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. بائیں ہاتھ سے بولنگ کرنے والے 29 سالہ اسپنر نے انڈیا کے قومی ٹورنامنٹ وجے ہزارے ٹرافی کے ایک میچ میں کھیلتے ہوئے 10 اووروں میں یہ کارنامہ سر انجام دیا. اس سے قبل یہ ریکارڈ انڈیا ہی کے راہل سنگھوی کے پاس تھا جنہوں نے 15 رنز دے کر 8 وکٹیں لی تھیں. ورلڈ ٹینس چیمپئن سرینا ولیمز کو ہرا کر یو ایس اوپن جیتنے والی نایومی اوساکا نے آج پین پیسیفک اوپن کے سیمی فائنل میں اٹلی کی کیمیلا جورجی کو 6-2 اور 6-3 سے شکست دے دی. اب پین پیسیفک اوپن کے فائنل میں نایومی اوساکا کا مقابلہ چیک کھلاڑی کیرولائنا پیلسکووا سے ہوگا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں تہمینہ قریشی. یہاں میں آپ کو bbcurdu.com پر شائع ہونے والے ایک مضمون کے بارے میں بتاتا چلوں. ریاست دکن پر انڈیا کے قبضے کے دوران کتنا خون بہا, یہ نامہ نگار ظفر سید کا کالم ہے. پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں. سیربین کا نصف آ چکا ہے, یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ نازش ظفر سے.
پاکستان کے علاقے شمالی وزیرستان میں دتہ خیل کے قریب سیکیورٹی فورسز پر ایک حملے اور جوابی کارروائی میں ایک افسر سمیت 6 فوجی اور 9 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. ایران کے شہر اہواز میں فوجی پریڈ کے دوران مسلح افراد کی فائرنگ سے پاسداران انقلاب کے 8 اہلکاروں سمیت کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے شمالی صوبے فریاب میں ایک بم دھماکے میں کم از کم 8 بچے ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ پاک انڈیا وزرائے خارجہ ملاقات کی منسوخی کے بعد انڈیا کے آرمی چیف بپن راوت نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کو کڑا جواب دینا ہے، جبکہ پاکستان کی فوج کے ترجمان نے جوابی بیان میں کہا ہے کہ پاکستان جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انڈیا میں فرانس سے جیٹ طیاروں کی اربوں ڈالر کی ڈیل میں بدعنوانی کے الزامات کے بعد حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے نریندر مودی سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اور جیسے پروگرام میں میں نے پہلے ذکر کیا تھا، افغانستان کے شمالی صوبے فریاب میں بارودی سرنگ پھٹنے سے متعدد بچے ہلاک اور 5 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ کابل سے نامہ نگار سید انور۔
افغانستان کے شمالی صوبہ فاریاب میں مقامی حکام نے تصدیق کیا ہے کہ ضلع شیرین تکاب کے سیاد گاؤں میں سڑک کنارے بارودی سرنگ دھماکے میں 9 بچے مارے گئے ہیں اور 5 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق بارودی سرنگ دھماکہ اس وقت ہوا جب بچے ایک میدان میں کھیل رہے تھے۔ مارے گئے ایک بچے کی رشتہ دار نے بی بی سی کو بتایا کہ تمام بچوں کی زخم بہت شدید تھی۔ دھماکے کے فوراً بعد جیسے ہم بچوں کے قریب پہنچے تو سب بچے زمین پر پڑے ہوئے تھے، کسی کا ہاتھ زخمی تھا تو کسی کا پاؤں اور کسی کا پیٹ زخمی تھا۔ ایک گھر سے 4 بچے مارے گئے ہیں اور ایک زخمی ہے، دوسرے گھر سے 5 بچے مارے گئے ہیں اور 3 زخمی ہیں۔ صوبہ فاریاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر سلیمان قلفیزی نے کہا کہ زخمی بچوں کی حالت بہت نازک ہے۔ 3 زخمی بچے ہسپتال لایا گیا ہے اور سب کے پیٹ میں شدید زخم ہے۔ 2 بچوں کی پاؤں اسی علاقے میں کٹ چکی تھی۔ بچوں کے بدن کے ہر حصے میں زخم موجود ہے۔ افغانستان میں جاری جنگ کا ایک اہم شکار عام شہری اور بچے ہیں۔ افغانستان کے مختلف صوبوں میں سڑک کنارے بارودی سرنگ دھماکوں میں ہر مہینے متعدد افغان بچے یا تو مارے جاتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں۔ صوبہ فاریاب میں مقامی حکام نے کہا ہے کہ بارودی سرنگ طالبان کی جانب سے افغان فورسز کو ہدف بنانے کے لیے بچھائی گئی تھی۔ طالبان نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی اظہار خیال نہیں کیا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور اب وقت ہوا ہے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کے ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو کا۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ وہاں 30 برس سے جاری شورش میں ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، لیکن کشمیر سے باہر کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ان ہلاکتوں سے ہزاروں بچے یتیم بھی ہوئے ہیں۔ شورش زدہ ریاست میں ایسے ہزاروں بچے مختلف یتیم خانوں میں پرورش پا رہے ہیں۔ ان کی تعداد کے بارے میں ریاست میں نہ تو حکومت کے پاس کوئی صحیح اعداد و شمار ہیں اور نہ ہی غیر سرکاری تنظیموں اور حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والوں کے پاس اس کی تفصیلات ہیں۔ مختلف ادارے الگ الگ تعداد بتاتے ہیں، صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وادی میں یہ تعداد ہزاروں میں ہے۔ چند برس قبل میں نے ان یتیم بچوں پر ایک رپورٹ کی تھی۔ یہ ایسے بچوں کی روداد تھی جو شورش کا شکار ہوئے تھے۔ رپورٹ کے دوران سب سے نمایاں پہلو یہ سامنے آیا کہ ٹکراؤ، مادیت اور بے حسی کے اس دور میں بھی کشمیریوں میں مدد اور انسانیت کا جذبہ غیر معمولی اور لازوال ہے۔ بہت سے ایسے بے لوس لوگ ملے جنہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی ساری توانائی اور اپنے وسائل ان بچوں کی پرورش، تعلیم اور بہبود کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ شوری زدہ وادی کا ہر یتیم بچہ اپنے آپ میں درد اور کرب کی ایک داستان ہے۔ میری ملاقات زیادہ تر کم عمر کے بچوں سے ہوئی تھی۔ ان کی معصوم اور نرم آوازیں ان کی آپ بیتیوں کو اور بھی المناک بنا دیتی تھیں۔ باپ کے کھونے اور ان سے وابستہ واقعات کا ان بچوں کے ذہن پر گہرا اثر تھا۔ سری نگر کے ایک ادارے میں مجھے 8-9 برس کے ایک بچے نے بتایا کہ اس کے والد بارڈر سیکیورٹی فورس میں ملازم تھے۔ وہ ان دنوں انڈیا کی کسی شمال مشرقی ریاست میں ڈیوٹی پر مامور تھے۔ عید کی چھٹیوں میں وہ گھر آئے تھے۔ رات میں کچھ نامعلوم لوگ گھر آئے اور اس کے والد کو لے کر چلے گئے۔ صبح میں گھر سے کچھ دوری پر گولیوں سے چھلنی ان کی لاش ملی تھی۔ کشمیر کی وہ بے شمار آوازیں جو اکثر تعاقب کرتی ہیں، ان میں یہ ننھی آواز بھی ذہن و دماغ میں اکثر ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ وادی میں بہت سے لوگ دوسری ملازمتوں کی طرح روزی روٹی کے لیے سیکیورٹی فورسز اور پولیس فورس بھی جوائن کرتے ہیں۔ ان اداروں کی جو ذمہ داریاں اور فرائض ہوتے ہیں وہ انہیں ایمانداری کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں شوپیان میں 3 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے انہیں قتل کر دیا گیا۔ عسکریت پسندوں نے کشمیریوں کو وارننگ دے رکھی ہے کہ وہ پولیس اور فوج کی نوکری سے مستعفی ہو جائیں۔ یہ کشمیر کی طویل خونریز شورش کا ایک نیا محاذ ہے۔ وادی میں تشدد کے کئی زاویے ہیں اور ہر زاویے کا انجام انسانی المیے پر ہوتا ہے۔ پاکستان میں بات چیت منقطع ہونے کے بعد کشمیر کئی برس سے معلق ہے۔ حکومت اور علیحدگی پسندوں نے بات چیت کے کئی بہترین مواقع کھوئے ہیں۔ مذاکرات کے سارے راستے بند ہونے سے کشمیری علیحدگی پسند قیادت نہ صرف پس منظر میں چلی گئی ہے بلکہ ان کی ساکھ بھی مجروح ہوئی ہے۔ بے بسی اور ایک مستند قیادت کی خلا نے ایک نئی مایوسی اور نفرت کو جنم دیا ہے۔ نئی نسل سے مستقبل کے سارے خواب لے لیے گئے ہیں اور انہیں عمیق مایوسی میں غرق کر دیا گیا ہے۔ عسکریت پسندی اب کسی مقصد کے حصول سے زیادہ نوجوانوں کی گہری مایوسی اور بے بسی کی غماز نظر آتی ہے۔ موت پر اب ماتم نہیں ہوتا۔ کشمیر کی طویل شورش کا اختتام جبر و تشدد سے نہیں مذاکرات سے ہی ہونا ہے۔ کشمیر کے مسئلے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہر فریق اسے طاقت اور تشدد سے حل کرنا چاہتا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کا کالم دوسرا پہلو آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے صحرائے تھر میں ریباری قبیلے کی خواتین نے گزشتہ 7 صدیوں سے سوگ منا رہی ہیں۔ یہ سوگ انہوں نے اپنے محسن حکمران دو سومرو کی ہلاکت پر منانا شروع کیا تھا، جو سن 1300 میں علاء الدین خلجی کے ساتھ جنگ میں مارا گیا، اور تب سے اس قبیلے کی خواتین نے سیاہ لباس پہننا شروع کیا۔ یہ روایت آج بھی جاری و ساری ہے۔ نگر پارکر تھر سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔ ریواری قبائل اس وقت بھارتی ریاست گجرات اور راجستھان کے علاوہ صوبہ سندھ کے نگر پارکر، بدین اور عمر کوٹ اضلاع میں آباد ہیں۔ تاریخی حوالوں کے مطابق وہ راجپوت ہیں اور راجستھان کے رہائشی ہیں۔ لوگ شاعری اور داستانوں میں ان کی بہادری اور وطن دوستی کے قصے کہانیاں ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ریواری لڑکی کو ایک بادشاہ نے دوران شکار دیکھ لیا اور قبیلے پہ دباؤ ڈالا کہ اس کا رشتہ دیا جائے، لیکن ریواری کمیونٹی نے انکار کیا اور رات کی تاریکی میں نقل مکانی کر گئے۔ ریواری سندھ کے رنکچ اور ننگر پارکر کے علاقے میں آئے، جہاں سومرا خاندان کے دو سومروں کی حکومت تھی۔ انہوں نے ان خواتین اور مردوں کو تحفظ دیا۔ دو سومروں نے جب علاء الدین خلجی کو اپنی بہن باگل بائی کا رشتہ دینے سے انکار کیا اور علاء الدین نے جنگ مسلط کی تو دو سومروں کے ساتھ ریباری کمیونٹی بھی اس لڑائی میں شریک تھی، لیکن انہیں شکست ہوئی اور دو سومروں مارے گئے۔ گیتا ریباری کے مطابق سوگ میں خواتین نے سیاہ لباس اوڑھ لیا۔
نہ ایک ریباری کرتا ہے، ہمارا تو اتنی سال نہیں تھی، گھنی بات تو کہنا پرونی بات بیجی کہنا ہوئے، کوئی پوڑی نہیں بات کرے، دن آئے تو اپنا سوگ اتارے۔
یہ سیاہ کپڑے سومرو خاندان کا سوگ ہے، انہوں نے ہمیں سندھ میں پناہ دی تھی۔ ہم خواتین یہی سیاہ کپڑے پہنتے ہوئے بڑی ہوئی ہیں، ہماری دلہنیں بھی یہی سیاہ لباس پہنتی ہیں۔
ننگر پارکر کے علاوہ میپر خاص اور بدین میں بھی ریباری کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ سیاہ لباس چھوڑ چکے ہیں۔ 1970 میں راجپوت اور سومرو خاندان نے ان کا سوگ ختم کرایا تھا۔ ننگر پارکر کے چاندو ریباری کا کہنا ہے کہ ان دنوں میں یہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی، اس وجہ سے اطلاع نہیں پہنچی۔
اور تو ابھی تو ابھی ماں باپ کو مر جاتا ہے، تین دن بھی سوگ نہیں رکھتا ابھی، لیکن 5000 سال یا ہزاروں سال پہلے جو یہ سوگ چل آ رہی ہے، تو ہم نے تو بولا ہے بڑے بڑے انہوں کو، بولے ہمیں سوگ اتار دو، یہ بول رہے ہیں نہیں کہ ہمارا یہ پرانے کوئی سوگ ہے، وہ ہمارا لباس ہے، ہمارا لباس نہیں ہے، یہ تو ہمارا سوگ ہے جو سمروں کا سوگ ہے۔ ابھی جو ہم ادھر، ہمارا کام یہ ہے مال چارنا، اور کچھ لوگ پڑھے لکھے اس کو بھی نوکریاں بھی نہیں مل رہی، اس وجہ سے جو ہمارا کاروبار یہ مال کا ہے۔ کچھ لوگ ملازمی کرتے ہیں، جو پڑھے لکھے وہ یہ دکانوں پہ کدھر شاپ پہ ادھر ملازمی کرتے ہیں۔
ننگر پارکر کے پہاڑی علاقوں میں ریباریوں کے 10 کے قریب گاؤں موجود ہیں، جن میں 10 سے 12 نوجوان میٹرک تعلیم یافتہ ہیں، ان میں سے صرف ایک سرکاری ملازم ہے۔ ریباری کمیونٹی کے لوگ مال مویشی کا کاروبار کرتے تھے، دودھ دہی مکھن کے علاوہ جانوروں کی کھالوں، بھیڑوں کی اون کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ جنگلات کی تعداد میں کمی اور تھر میں مسلسل کھیت سالی نے ان سے جانور چھین لیے، اب انہوں نے دوسرے کام کاج اختیار کر لیے ہیں۔ ریباری خواتین سیاہ گھاگرا اور رنگین چولی پہنتی ہیں، جبکہ اس پر سیاہ چادر لی جاتی ہے۔ بھاوو ریباری آج بھی روایتی لباس پہنتے ہیں۔
یہ ہمارا باپ دادا پہنتا،
پہلے ہمارا لباس اس طرح ہوا کرتا تھا، لنگوٹا اور اس پر چھوٹی قمیض جس کے کناروں پر لیس لگی ہوئی ہوتی تھی، اسے جھلوری کہا جاتا تھا۔ سر پر پگ اور کانوں میں بالیاں پہنتے تھے۔ ہمارا لباس خواتین گھروں میں تیار کرتی تھیں، آج کی خواتین یہ لباس سی تک نہیں سکتی۔
ریباری نوجوان جس طرح خواتین کے سیاہ لباس میں تبدیلی چاہتے ہیں، اسی طرح وہ اپنا روایتی لباس پہننا پسند نہیں کرتے۔ بزرگ خجو ریباری کہتے ہیں کہ نوجوان ہمیں بھی لباس چھوڑنے کو کہتے ہیں۔
وہ آپ کہے گا ہمیں سدھ رہا تمہیں کہ نہ سدھ رہا ڈوکرا تمہیں سدھ رہے نہیں گئے لنگوٹا پھڑی پڑیا پھریا ہم تو سدھری گیا۔
نوجوان اس لباس کو پہننا پسند نہیں کرتے اور شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سدھر گئے ہیں بزرگو، تم نہیں سدھرو گے، لنگوٹے میں پھرتے رہو گے، لیکن یہ لباس ہمارے آبا و اجداد پہنتے تھے، اب کیسے چھوڑیں جب ہم موت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔
ریباری خواتین گھر گرستی میں مہارت رکھتی ہیں، وہ کپڑوں پر کڑھائی کرتی ہیں۔ یہ کڑھائی چادروں اور تکیوں کے علاوہ کھڑکی کے پردوں پر بھی نظر آتی ہے۔ باورچی خانے کی سجاوٹ سے لے کر کھڑکیوں پر کچی مٹی گوند کر ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ ان خواتین کے جسم پر سانپ، بچھو، تاروں اور چاند سمیت مختلف علامات کے ٹیٹوز بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو بلوغت کی عمر میں بنائے جاتے ہیں، جن کا مقصد جادو اور بیماریوں سے بچنا ہوتا ہے۔ ریباری خواتین کے زیورات بھی اپنے ڈیزائن کے ہوتے ہیں، جس میں موتیوں کے بجائے خالص سونا اور چاندی استعمال ہوتی ہے۔ یہ اس قدر بھاری ہوتے ہیں کہ کئی بزرگ خواتین کے کان لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ریباری سخت پردے کے قائل ہیں، اس قدر کے شادی میں بھی صرف مرد ہی دولہا کے ہمراہ جاتے ہیں، جبکہ رخصتی کے وقت بھی دلہن کے ساتھ ماموں یا بھائی آتا ہے جو لڑکی کو چھوڑ کر واپس جاتا ہے۔ گیتا ریباری کے مطابق شادی کمیونٹی کے باہر نہیں ہوتی۔
ہم بچوں کی بچپن میں کچی شادی کر لیتے ہیں، بعد میں رخصتی ہوتی ہے، یہ ہماری ریت ہے۔ پہلے لڑکیوں میں 1.5 کلو چاندی اور زیادہ سے زیادہ سونے کے زیورات دیتے تھے، لیکن قحط سالی کی وجہ سے جانور مر گئے اور ہم غربت کا شکار ہو گئے۔ اب کپڑوں کے جوڑے مشکل سے دے پاتے ہیں۔
تھر پارکر کے قریبی ضلع بدین میں ریباری مرد و خواتین دونوں کا لباس تبدیل ہو چکا ہے، جبکہ تھر میں آنے والے سالوں میں یہ لباس اور روایات تبدیل ہو جائیں گی اور ریباری اپنی انفرادیت کھو بیٹھیں گے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، ننگر پارکر۔
ایشیا کپ میں سپر فور کے میچز جاری ہیں۔ نامہ نگار عبدالرشید شکور دبئی میں موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ ہانگ کانگ اور افغانستان سے تو پاکستان جیتا مگر انڈیا کے خلاف ہار کا سامنا ہوا، اگلے میچ میں کیا صورتحال ہوگی؟
پہلا میچ جیسے آپ نے کہا کہ ہانگ کانگ کے خلاف بھی پاکستان جو ہے وہ 8 وکٹوں سے آرام سے جیتا تھا، لیکن انڈیا جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک ورلڈ کلاس ٹیم ہے اور وہ پھر اس سچویشن میں اس ٹورنامنٹ میں آئی کہ وہ انگلینڈ سے ہار کر آئے ہیں، تو ان کے کھلاڑیوں کو ایک اندر سے ایک کہنا چاہیے کہ ایک ہنگر تھی اور ایک بے چینی تھی کہ ہم نے جو ہے پرفارم کرنا ہے۔ تو ان کی جو بالنگ تھی انہوں نے پاکستان کی جو ٹاپ آرڈر بیٹنگ ہے اس کو، جس طرح جسپریت بمراہ اور بھونیشور کمار انہوں نے پاکستان کی جو بیٹنگ ہے اس کو پریشان کیا، تو یہی وہ تھا۔ اور پہلا جو جھٹکا ہوتا ہے وہی مہلک ہوتا ہے، ایک کاری ضرب ہوتی ہے، تو اس سے پھر پاکستان کی بیٹنگ جس طرح ایکسپوز ہوئی اور وہ جس طرح گیم پلان تھا کوچ کا جس طرح انہوں نے کہا تو وہ مطلب اس پر نہیں کام کر سکے۔ اور پھر
لیکن رشید صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہی بالنگ اٹیک انڈیا کا ہانگ کانگ کے خلاف اس طرح نہیں نظر آیا جس طرح پاکستان کے خلاف نظر آیا؟
بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلا میچ تھا، ان کو یہاں پہ کنڈیشنز وغیرہ میں بھی وہ ٹھنڈے موسم سے آئے تھے، یہاں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کرنی مشکل ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے مطلب ایڈجسٹمنٹ کی اور پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ ہم نے کس لینتھ لائن سے بالنگ کرنی ہے اور کس طرح ہم نے اس کو پاکستان کی جو بالنگ بیٹنگ ہے اس کو کس طرح ہم نے کھلانا ہے، تو وہ جب ان کو سمجھ میں آ گیا تو پھر ان کے لیے یہ چیزیں آسان ہو گئی۔ اور پھر آپ نے دوسرا بھی دیکھا کہ بعد میں بھی وہ بہت اچھی انہوں نے بالنگ کی، بنگلہ دیش کے خلاف بھی ان کے بالرز نے بہت اچھی بالنگ کی انڈیا کے۔
اب جو میچ آنے والا ہے انڈیا پاکستان کا، کیا کہیں گے اس میں، کس کا پلڑا اس وقت بھاری نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں اس وقت نفسیاتی جو برتری ہے، جو ایڈوانٹیج ہے وہ تو بھارت کے پاس ہے، کیونکہ بھارت نے جو ہے وہ بہت یعنی اطمینان سے اب اپنے جو حریف ہیں ان کو انہوں نے قابو کیا ہے۔ میں کہوں گا کہ کل کے میچ کے لیے بھارت کی ٹیم جو ہے فیورٹ ہوگی، پاکستان کے لیے ٹف ہوگا کہ وہ اپنے پھر اسی طرح جو ہے وہ پرانے رنگ میں نظر آئیں, کیونکہ افغانستان کے خلاف میچ بھی پاکستان کا اتنا اچھا نہیں گیا, خاص طور پر جو بیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس میچ میں بھی پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ ناکام رہی, اور پھر شعیب ملک نے آخر میں آ کے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ایک مشکل سچویشن میں پاکستان کو فتح دلائی. تو پاکستان کی جو بیٹنگ ہے, ٹاپ آرڈر بیٹنگ ہے, وہ دونوں میچوں میں ناکام ہوئی ہے. تو بہت بڑا امتحان ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے خلاف ایک بڑا اسکور کرے, یا اگر پہلے پاکستان کی بالنگ آتی ہے تو ان کو کم اسکور پر آؤٹ کرے.
اچھا, افغانستان کی ٹیم جو ہے کافی مضبوط نظر آ رہی ہے, کافی اچھا کھیل رہی ہے, اس بارے میں کیا بتا سکتے ہیں آپ ہمیں؟
دیکھیں خالد, اس وقت افغانستان کے پاس جو ہیں وہ دروپ کے پتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ ہیں, راشد خان اور مجیب الرحمان. یہ دو ایسے اسپنرز ہیں کہ جو ان کنڈیشنز میں جو ہیں وہ بڑے کارآمد یعنی وہ ثابت ہوئے ہیں, اور پھر قسمت بھی جو ہے وہ افغانستان کا اس لیے ساتھ دے رہی ہے کہ ایک سیٹ پیٹرن پہ جو ہے ان کی کرکٹ چل رہی ہے کہ وہ ٹاس جیت رہے ہیں. تینوں میچوں میں انہوں نے ٹاس جیتا, پہلے بیٹنگ کی, 249 کیے, 255 کیے, 257 کیے. تو وہ 250 تک کا اسکور ان کے ذہن میں ہے کہ اگر ہم 250 تک کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے بالرز ایسے بالرز ہیں, اسپنرز, کہ جو مطلب کسی بھی بیٹنگ لائن کو آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ایسا ان سے ان کے کپتان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پہ اپوننٹس کو جو ہے ٹف ٹائم دینے نہیں آئے ہیں, ہم یہاں جیتنے کے لیے آئے ہیں. تو اس سے ان کے کانفیڈنس لیول کا اندازہ ہو سکتا ہے.
ویسے عبدالرشید شکور, سربین ابھی جاری ہے.
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں, وقت کتنا بدل گیا ہے, انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے, لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں,
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا. آج پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ.
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
رج کے رلایا, رج کے ہسایا, میں نے دل کھو کے عشق کمایا.
پورے ہفتے گدھوں کی طرح محنت کرنے کے بعد جب آپ پکچر دیکھنے جاتے ہیں تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اب اور کوئی نہ رلائے. پکچر پیسہ وصول ہونی چاہیے, ہے نا؟
اگر آپ میرے افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہی ناقابل برداشت.
تو اس ہفتے ریلیز ہوئی نواز الدین سٹارر فلم منٹو پیسہ وصول نکلی گیا, اور اگر یہ نہیں تو وہ صحیح, وہ جو بجلی کے نہ آنے سے اور میٹر کے چلتے جانے سے پریشان ہیں.
آپ ایسے کیسے کنیکشن کاٹ سکتے ہیں میرا؟
اگلے مہینے تک بل نہیں بھرا نا تو گھر کی بجلی بھی جائے گی اور وارنٹ بھی ایشو ہو سکتا ہے.
تو آج ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان فلموں پہ جیب ڈھیلی کی جائے یا نہیں. ساتھ ہی انڈیا کے ایک ایسے گانے کے پیچھے کی کہانی آپ کو بتائیں گے جس نے پیار کرنے والوں کو بے خوف ہونا سکھایا. تو اس ہفتے وہ فلم ریلیز ہو ہی گئی جس کا ایک عرصے سے ذکر ہو رہا تھا, ایکٹر ٹرن ڈائریکٹر نندتا داس کی فلم منٹو.
سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی پیش کیوں نہ کیا جائے. میں تو بس اپنی کہانیوں کو ایک آئینہ سمجھتا ہوں جس میں سماج اپنے آپ کو دیکھ سکے.
ویسے تو نواز الدین کا کسی فلم میں ہونا ہی کسی حد تک فلم کے اچھے ہونے کی گارنٹی جیسا بنتا جا رہا ہے, لیکن کیا منٹو میں بھی انہوں نے یہ بھرم برقرار رکھا؟ ہم نے پوچھا فلم کرٹک ارنب بینرجی سے کہ انہیں کیسی لگی یہ فلم.
منٹو ایک بہت ہی سینسیٹیو فلم ہے جہاں پہ نواز الدین کا بہترین ابھینے ہے. یعنی منٹو کی جرنی انڈیا میں وہ کیا کرتے تھے, کس طرح کی کہانیاں لکھتے تھے, فلموں میں ان کا اسکرین پہ لکھنا کیسے اسٹارٹ ہوا, ان کے جو بیسٹ فرینڈ تھے شیام جو فلموں میں ایکٹر تھے, اس کے بعد پاکستان جا کے ان کو کتنا دکھ جھیلنا پڑا کیونکہ 3-3 کیسز ان کے اگینسٹ ہوئے. یہ سب منٹو کی شخصیت کو ان کی 5 کہانیوں کے دوارا جاننے کی کوشش کی ہے. فلم مجھے لگتا ہے آج کل کے لڑکوں کو ضرور دیکھنی چاہیے.
اگر آپ میری کہانی کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے.
اور اب وہ سوال جو آپ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا, بجلی آ رہی ہے کیا؟
मीटर के भरोसे ठहराने वाला कल पत्ती गुल है मीटर चालू शौक न लग जाए बल।
ओ त्रिपाठी मोमबत्ती ना ठहरी तेरे टॉयलेट में बल।
बिजली की परेशानी इंडिया में नई नहीं है और बावजूद इसके जरा सोचिए अगर आपका लाखों रुपए का बिल आ जाए। ऐसी ही है इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू की कहानी। लेकिन ये कहानी तो घर घर की है, सिनेमा हॉल्स में ये फिल्म कोई कमाल दिखा पाई क्या?
फिल्म 3 घंटे की है लेकिन फिल्म खत्म ही नहीं होती, ऐसा लगता है वो शायद 6 घंटे की फिल्म है। कुल मिला के बत्ती गुल और मीटर चालू जो है आखिर के 15 मिनट शायद हमें बताती है कि समस्या क्या है, उसका हल क्या है, उसका समाधान क्या है।
सोचता के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते।
भला बताइए अब ऐसे रिव्यूज के बाद भी आपका दिल करेगा इस फिल्म पर पैसे खर्च करने का? चलिए ये मैं आप पर छोड़ती हूँ और आपका मूड बदलने के लिए थोड़ी बागी मोहब्बत की बातें हो जाएं।
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी
मुगले आजम के इस गाने ने प्यार करने वालों को एक ऐसा नारा दिया जो कभी फेल नहीं होता। लेकिन इस गाने को और भी खूबसूरत बनाया इसकी फिल्मिंग ने। इसकी खासियत ये थी कि डायरेक्टर के आसिफ ने इसका सेट आलीशान बनवाया। पूरी छत पर बेल्जियम से मंगवाए गए आईने के टुकड़े लगाए गए और इसे बनाने में उतना खर्च हुआ जो उस दौर में पूरी एक फिल्म बनाने पर खर्च हुआ करता था। इस गाने को आवाज देने वाली लता मंगेशकर ने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई।
उसमें लास्ट में ऐसे आता है कि वो डांस कर रही है, शीशों में ये नजर आती है जो कि पृथ्वीराज कपूर देखते हैं सब तरफ, तो वो डांस करती हुई नजर आती है। वो सेट भी उन्होंने वैसा ही बनाया था पूरा शीशे का। वो मुझे उन्होंने महबूब स्टूडियो में बुलाया और पिक्चर लगाई और मुझे कहा कि इसके ऊपर आपको ओवरलैप गाना है प्यार किया तो डरना क्या, और वो मैंने वही खड़े होके गाया था और फिर वो उन्होंने उसमें मिक्स किया।
आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना।
फिल्म का म्यूजिक दिया था नौशाद ने और जब गुलुकार और म्यूजिक डायरेक्टर को एक दूसरे पर भरोसा हो फिर ये जादू तो होना ही था।
कम से कम 3-4 घंटे वो गाना मुझे बताते थे कि ये गाना ऐसा है, ये पिक्चर में ऐसी सिचुएशन है, एक रिहर्सल से बात खत्म नहीं होती थी।
वैसे क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर की इस खूबसूरत आवाज की ट्रेनिंग कब और कैसे हुई? क्योंकि लता खुद एक बहुत ही सादा खानदान से ताल्लुक रखती थी, तो फिर ये कैसे हुआ आइए उन्हीं से सुनते हैं।
मेरे पिताजी तो स्टेज आर्टिस्ट थे, आपको मालूम है, बहुत नाम था उनका महाराष्ट्र में। उनको हमारा नाटक में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बड़े कंजर्वेटिव थे और घर में कोई पाउडर लगाना या कोई इस तरह के कपड़े पहनना जिसमें बहुत फैशन हो उनको अच्छा नहीं लगता था। हमारा घर बड़े पुराने ढंग का था, मेरी माँ तो 9 अगस्त साड़ी पहनती थी और बहुत ही सीधा साधा घर था हमारा, तो उनको ये पसंद नहीं था। पर जब उनको मालूम हुआ कि मैं गाती हूँ तो उन्होंने मुझे गाना सिखाना शुरू किया और उस वक्त मैं शायद 5 साल की थी।
अब बात उस बागी मोहब्बत की जिसने पिछले एक हफ्ते से धूम मचा रखी है और इसीलिए आज बॉलीवुड राउंड अप में एक साथ 2 स्टार्स हैं।
आगे ले चलना, बस तेरे साथ रहना मुझे।
मेरे साथ में होंगे तो पूरा दिन कहीं निकलने की जरूरत ही नहीं। चल फिर बात चलते
अभी।
नहीं अभी नहीं आए, अभी तो मम्मी को गोभी के पराठे बनाने को बोल के आया।
खून खराबे और गाली गलौज से लदी फंदी फिल्में बनाने के लिए पहचाने जाने वाले डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने जब फिल्म मनमर्जियां बनाई तो सोशल मीडिया पर तालियां और सीटियां वो बजी कि पूछिए मत।
प्यार करने के लिए छड़े टाप के आ सकता है, तू घर नहीं आ सकता, शादी की बात कर रहे हैं
यार रूमी पर एकदम से।
क्योंकि मैंने घर पे बोल दिया है कल आ रहा है विकी बात करने और तू नहीं आया ना तो मैं किसी भी उल्लू के पट्टे से कर लूंगी।
और सबसे ज्यादा तारीफ हुई इन दोनों की, तापसी पन्नू और विकी कौशल की। असल जिंदगी में भी ये दोनों बागी ही हैं। दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कुछ दिन नौकरी भी की और महसूस किया कि 9 to 5 नौकरी करना उनके मिजाज के मुताबिक है नहीं और फिल्मों का रुख किया। तापसी पन्नू को जिस फिल्म ने शोहरत दिलवाई थी वो थी पिंक।
जाना ही चाहिए था वहाँ पे, कट काफी डीप था, पर अब जो हो गया वो हो गया।
इन तीनों लड़कियों को ना घर से बाहर कर दो आप।
कुछ हुआ था क्या?
इनको कैसे पता चला?
इस फिल्म में उन्होंने एक रेप मुतासरा का रोल अदा किया। फिर नाम शबाना, मुल्क और अब मनमर्जियां, अपनी सभी फिल्मों में उन्होंने तीखी मिर्च, तेज तर्रार, आजाद ख्याल और पुर एतमाद लड़की का रोल अदा किया।
तुझसे ही है रोशनी, सांधी सी खुशबू नहीं, तू है खुशी, तू बन गई।
तापसी बॉलीवुड में रहते हुए भी आप शिफोन की साड़ी और ग्लैमरस लुक्स वाले रोल्स के बजाय ऐसे रोल्स क्यों चुनती हैं?
इसलिए क्योंकि मैं खुद इस तरह की पिक्चरें और स्टोरीज देखना चाहती हूँ स्क्रीन पे, तो चाहती हूँ उन स्टोरीज और कहानियों का हिस्सा मैं भी बनूँ, जो मैं जिस तरह कहानियाँ मैं देखना पसंद करूंगी स्क्रीन पे, और ऐसे कैरेक्टर से मैं एट अ पर्सनल लेवल रिलेट करती हूँ, अपने अपने अंदर का कुछ हिस्सा पाती हूँ, इसलिए मजा आता है इनको प्ले करने में।
चलो ये तो हुई आपकी चॉइस, कमाल की बात तो ये है कि ऑडियंस भी आपको खूब ही पसंद कर रहे हैं। कौन सा जादू है ये जो सर चढ़कर बोल रहा है?
मेरे को लगता है मेरी सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि मैं एक एवरेज इंडियन गर्ल हूँ, इसी वजह से एक एवरेज इंडियन वुमन आज मेरे से एसोसिएट करती है। मैं बहुत ही एवरेज
चटक पटक ये चटनी है, तड़क भड़क ये जटनी है, वो कर ले चाहे झू कर ले, ये ऐवें ही नहीं पटनी है, वखरी तहस नहस है ये, चलती फिरती बहस है ये, जान बचा ले काके वरना
बिजली गिरेगी।
और ये था तापसी का इनकसारी भरा जवाब। और अब जरा सुनिए टेढ़ा जवाब, जिसमें वो कहती हैं कि उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म जरूर की है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उन्हें अनुराग कश्यप का काम भी पसंद है।
मैं खुद एक द ओल्ड अनुराग कश्यप स्टाइल ऑफ फिल्म की फैन नहीं हूँ, और ये मैं उनको बता देती हूँ। मैं उनको मनमर्जियों से एक अनुराग कश्यप वर्जन 2.0 स्टार्ट हुआ है ये मैं सबको बोलती हूँ, शायद अब पिक्चर देखने के बाद लोग मानते भी हैं। वो जो फिल्में थी मैं उनकी फैन हूँ, मैं 2-3 फिल्में देखी हैं उनकी आज तक, बेवड़ी, वास्तुपुर और अगली, और काफी फिल्में हैं जो मैं देखना चाहती भी नहीं हूँ उनकी, जो मैं उनको बोलती भी हूँ। अगर तरह की फिल्म होती तो मैं शायद करती भी ना, क्योंकि वो मुझे बहुत ही प्यारी, खूबसूरत, रोमांटिक एंड एट द सेम टाइम लिबरेटेड और टुडेज डे एंड एज वाली स्टोरी लगी। और स्पेशली मैंने सुनते साथ मुझे समझ में आ गया था ये लोग क्यों चाहते हैं कि मैं ये किरदार निभाऊं रूमी का, वो भी मुझे लॉजिक समझ में आ गया था उसके पीछे।
क्या लॉजिक था?
काफी हद तक आई थिंक मेरे करियर में आज तक शायद निभाए हुए रोल्स में से रूमी का किरदार मेरे रियल लाइफ के सबसे ज्यादा करीब है।
उधर अनुराग हैं कि तापसी और उनके को स्टार विकी कौशल की तारीफ ही करते चले जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में विकी को अनुराग का ब्लू आईड बॉय कहा जा रहा है, और विकी हैं जो किसी और के ही फैन हैं।
ब्लू आईड बॉय का तो पता नहीं, पर अच्छा लगता है, अच्छे मौके मिल रहे हैं तो अच्छा लगता है। बट करण जौहर इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन आई हैव मेट, वन ऑफ द मोस्ट अप्रोचेबल पर्सन आई हैव मेट एंड वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन आई हैव मेट। लाइक ऐसा अगर इफ आई एम विद करण जौहर इन अ रूम एंड करण जौहर के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, मैं हंस हंस के पागल हो जाता हूँ। लाइक उस दिन मुझे लगता है कि मेरा खून बढ़ गया, यू नो, बिकॉज ही इज सो फुल ऑफ लाइफ। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट करण जौहर इज दैट यू नो ही इज अ गाय हु जो रिश्ते कमाते हैं।
सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुनेया, सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुनेया, बस तेनू ही है चुनेया।
विकी, I'm sure आप जिस रफ्तार से जा रहे हैं और जैसा काम कर रहे हैं, इस वक्त आप हर डायरेक्टर के ही फेवरेट हैं।
हो गया हंजुआ दादरिया।
और यहाँ बॉलीवुड राउंड अप की आपकी ये डोज पूरी हुई। अब अगली डोज के लिए इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का, फिर होगी मुलाकात। मैं समरा चलती हूँ।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
और बॉलीवुड राउंड अप के साथ साथ सरबीन भी अपने अख्ताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जावेद सुमरो, प्रोड्यूसर थे रफाकत अली, लंदन में हमारे स्टूडियो मैनेजर थे राज नारायण स्वामी, और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। मुझे खालिद करामत को सरबीन की तमाम टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आखिर में नाजिर सफ़र से ख़बरों का खुलासा सुनिए।
पाकिस्तान में शुमाली वजीरिस्तान में दत्ताखेल के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक हमले और जवाबी कार्रवाई में दो अफसरान समेत 6 फौजी और 10 शिदत पसंद हलाक हो गए हैं। ईरान के शहर अहवाज में फौजी परेड के दौरान मुसल्ह अफराद की फायरिंग से पासदारा ने इनकलाब के 8 एहलकारों समेत कम अज़ कम 29 अफराद हलाक हुए हैं। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे फरियाब में बारूदी धमाके में कम अज़ कम 9 बच्चे हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हैं। पाक इंडिया वज़राए खारिजा मुलाकात की मनसूखी के बाद इंडिया के आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि हमें पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना है, जबकि पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान ने जवाबी बयान में कहा है कि पाकिस्तान जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। तंजानिया में कश्ती उलटने के सहने के बाद एक इंजीनियर को 2 दिन तक कश्ती के केबिन में फंसे रहने के बाद जिंदा बचा लिया गया है। वाकई में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। ये BBC उर्दू सर्विस है।